الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما صدق بيساطه لمن خلق والمعلم الحق في الحق وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الطائمة على أعدائه أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في أحسن كتابه ومحسن كتابه والحق إن الإنسان لفي خلق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
زكاة کے فطرہ کے مسائل پر ہماری گفتگو جاری اور گزشتہ ہفتے کی گفتگو تقریباً اپنے اختتامی مراحل تک پہنچ گئی. آج اسی سلسلے کے کچھ داخل مسئلے اور اس کے بعد جہاد کے موضوع پر ہماری گفتگو. زکات کے سلسلے میں ایک بات یہ کہ زکات کے مسائل پر ہماری مختصر گفتگو ہوئی تھی. اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے قسم کے کراچی والوں پر زکات واجب نہیں ہے, اس لیے اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد زکات کا مسئلہ بلند ہوا, کچھ کمیاں بھی پیدا ہوئی, اس لیے یہ بھی بہتر سمجھا گیا کہ زکات کی موضوع پر گفتگو پوری رکھی جائے تاکہ مکمل طریقے سے یہ معلوم ہو جائے کہ ہم پر زکات واجب نہیں ہے, ہمارے بھی دوسرے برادر ایمانی کے جو دیہات میں یا گاؤں میں رہتے ہیں ان کے اوپر زکات کس طریقے سے واجب ہوتی ہے اور اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے. لیکن صبح ان شاء اللہ دیہات کے فوراً بعد آئے گی اور اس کے بعد روزے کے مسائل پر ہوتی ہے اور اس کے بعد عبادت پر ہے اور اس کے بعد عبادات کا بہتر جو ہے وہ اپنی تقریب پر پہنچتی ہے. فطرے کے مسائل میں گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ روزے کی قبولیت کا دار و مدار فطرے پر. اگر انسان نے روزے رکھنے کے بعد فطرہ نہ نکالا تو روایات صحیحہ یہ بتاتی ہیں آسنگن اس کا روزہ قبول نہ کرنا. لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر روزہ رکھنے والا بھی فطرہ نکالے, بلکہ وہ روزے رکھنے والے کہ جن کے اندر فطرے کی شرائط موجود ہوں ان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ فطرہ نکالے, اور جن کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہوتا ان کے روزوں کا کوئی تعلق فطرے سے نہ ہو. فطرہ واجب ہونے کی شرائط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, آزاد ہو اور اس کے ساتھ ساتھ امیر ہو. شریعت کے روپے سچن کی صبح میں وہ امیر ہو یا اتنا پیسہ رکھتا ہو یا کوئی ایسا کاروبار, کوئی ایسی ملازمت, کوئی ایسا ہنر ہاتھ ملے اس کی مدد سے اس کو یقین ہو کہ میں سال بھر تک اپنا اور اپنے اہل بیان کا کوئی گھر سکوں. فطرہ نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان چاند رات کو اپنا اور جتنے اس کے اوپر اس کے سہارے سے زندگی گزارنے والے ہیں جن کو وہ کھلاتا ہے ان پر کی طرف سے ایک ایک سال میں تین تین کلو کھولتے ہوئے کھانے کی خدا کے نام پر دے پروتن گرنگا کی ضرورت رکھتی ہے, چاہے اس کی مزید ہے یا اس کی قیمت جو مارکیٹ وغیرہ قیمت ہوگی اس وقت اس کے اعتبار سے وہ قیمت نکالتی ہے. اور واجب یہ ہے کہ انسان اگر نماز پڑھنے جا رہا ہے تو نماز سے پہلے پہلے فطرہ نکال دے, اور اگر نماز عید نہیں پڑھنے جا رہا تو غسل سے پہلے پہلے فطرہ نکالے, اور اگر ممکن ہے تو اسی وقت کے اندر اندر فطرہ اس کے مستحق تک پہنچا دیجیے. فطرہ جس کو دیا جائے گا زمین کے ایسے وقت جس کو فطرہ دیا جا رہا بارہ امامی کیا لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس کو فطرہ دیا جا رہا ہے وہ بالغ بلکہ نابالغ بچے کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کسی فقیر میں کسی بچے کو کسی نابالغ بچے کو فطرہ دینا چاہیں یہ ضروری ہے کہ یا اس کے ولی کے حوالے کریں اس کے سرپرست کے حوالے کریں اور یا پھر کوئی چیز خرید کر اس بچے کو دیں. بچے کے ہاتھ میں شریعت کی ابتدا میں کسی قسم کا پیسہ دینا جائز نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ فطرہ دیں یہ ضروری ہے کہ جس کو فطرہ دیں کم از کم ایک پورا فطرہ اس کے حوالے کریں. مثلاً 10 روپئے فطرے کا مطلب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک کو 5 روپئے اور دوسرے فقیر کو 5 روپئے دیں، بلکہ ضروری ہے کہ جب فطرہ دیا جائے تو ایک شخص کو کم از کم ایک پورا فطرہ دیا جائے. فطرے کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ جب انسان فطرہ نکالے گا مثلاً ایک وہ اپنے گھر کی گھر سے نہیں کرتا، اب اس کے اندر 10 فطرے 10 مختلف آدمیوں کے حوالے کر سکتا ہے، لیکن 10 فطرے 10 سے زیادہ یا 12 یا 13 یا 15 کے حوالے نہیں کر سکتا. یہ ضروری نہیں اب، لیکن یہ مسئلہ آیا کہ ایک فطرے سے کم ایک فقیر کو نہیں دیا جا سکتا. مثلاً آپ نے 10 فطرے نکالے، اپنا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے ماں باپ کا، جتنے بھی آپ کے گھر میں 10 فطرے نکلے، اب یہ 10 فطرے آپ ایک ایک فطرا ایک ایک فقیر کو دے کر 10 فقیروں کو دے سکتے ہیں. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہفتہ پورے 10 کے 10 فطرے ایک ہی فقیر کو دے. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 2 فطرے ایک کو دیں، 3 فطرے ایک کو دیں، 4 فطرے ایک کو دیں، لیکن کسی کو بھی ایک سے کم فطرہ دینا جائز نہیں. اور اگر ایسا کیا تو وہ فطرہ غلط ہو گیا اور اس کو دوبارہ نکالنا پڑا. اب یہاں پر جیل فطرے کا مسئلہ آیا تو احتیاط کے واجب یہی ہے کہ جیل فطرہ بھی نہ دیا جائے، بلکہ یہ ایک دیا جائے یا 2 دیا جائے. ایک یہ نہیں کر سکتے کہ 3 فطرے میں سے ڈیڑھ ایک کو دے اور ڈیڑھ بھی دے دے، بلکہ یا ایک کو 2 دے اور ایک کو 1 دے یا پورے پورے حساب تک کسی دیش کے حوالے کریں. اب فطرے کے اندر یہ گفتگو ابھی آئی کہ فطرہ جو ہے آپ کسی بھی دن سے نکال سکتے ہیں، گندم، آٹا، چاول، جو، کھجور، کشمش، جو چیزیں بھی کھائی جاتی ہیں، چاہے کھائی جائے آپ کے شہر میں یا نہ کھائی جائے، لیکن کھانے والی ہر چیز آپ فطرے میں نکال سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ فرض کیجیے آٹے بھی دے سکتے ہیں، ایک بہتر قسم کا آٹا جو 1 روپے کلو ملتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ خراب قسم کا آٹا جو تقریباً سمجھ لیجیے کہ 75 پیسے کلو ملتا ہے. اب آپ جو ہے فطرہ نکالنے جائیں، میں اس مثال کو یوں لے لوں کہ ایک آٹا 1 روپے کلو ہے اور دوسرا آٹا جو ہے وہ 2 روپے کلو. آپ کی مرضی، اگر آپ اپنے گھر میں روزانہ بہتر اور اچھا آٹا کھاتے ہیں تب بھی آپ خراب آٹے کو فطرے میں نکال سکتے ہیں. یعنی آپ 2 روپے کلو والا آٹا کھاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ وہی فطرے میں نکالیں، بلکہ کوئی بھی کسی قسم کا آٹا بھی جو اس شہر سے کھایا جاتا ہے اس کو آپ فطرے میں دے سکتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ مطلب پیٹ نہیں آتا اور عام طور پر ہمارے یہاں نہیں ہوتا لیکن بتا دینا بہتر، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ خیال کریں کہ مثلاً آپ کے گھر میں 2 روپے والا آٹا جو ہے وہ 1.5 کلو پڑا ہوا. آپ سوچے کہ اگر میں 1 روپے والا آٹا فطرے میں نکالتا تو 3 کلو سے 3 روپے بنتا. اب میں اس لیے 2 روپے والے آٹے سے 1.5 کلو نکال دوں گی کہ میں 3 روپے بنے، اس اعتبار سے میں وہ خراب آٹا نہیں نکالتا بلکہ اس کا 1.5 کلو دے دیتا ہوں تو دوسری قیمت بھی 3 روپے ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی 3 روپے ہوتی ہے. یہ آپ کے لیے جائز نہیں بلکہ زکوۃ خراب، کیونکہ آپ کو نکالنا پورا 3 کلو، یا آپ اس خراب والے آٹے کو پورا 3 کلو نکالیں یا اس کو پورا 3 کلو نکالیں، قیمت کا اندازہ کرتے ہیں کہ میں خراب آٹا نکالتا 3 روپے کا، اس کے بھی 1.5 کلو 3 روپے کے ہوتے ہیں، اس لیے میں جو 1.5 کلو نکال دوں یہ غلط ہے اور یہ پورا صحیح نہیں ہے. فطرے کے اندر آپ کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتے جو ایسا ہے، مثلاً آٹا جو ہے وہ رکھتے رکھتے خراب ہو گیا، آٹے میں پانی پڑ گیا، آٹا استعمال کے قابل نہ رہا، یا استعمال کے قابل ہے لیکن افزار ہو گیا، اس میں کمی آ گئی، خرابی آ گئی، ایسی چیز اگر آپ فطرے میں دیں تو وہ غلط ہے، اس کو دوبارہ نکالنا پڑے. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی آپ پرسی آٹا نکال رہے ہیں اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے، آپ ایک چیز فطرے میں نکال رہے ہیں، یہ بات یہ رہی جب آپ کو اچھی چیز نکالیں قیمت کی بات کریے، قیمت کرنے کا مطلب ہے سنا آپ ایک چیز نکال رہے ہیں، آٹا نکال رہے ہیں یا چاول نکال رہے ہیں، اس کے اندر کوئی اور چیز مزید نہیں ہونا چاہیے. مثلاً اگر آپ آٹا چاول نکال رہے ہیں اور اس میں بہت زیادہ سستا ہے تو یہ فطرہ بھی غلط ہے. بلکہ جو چیز نکالے وہ بالکل صحیح اور تعلیم ہو, اس کے اندر کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ بہت معمولی معمولی سنسار اسکول کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں, وہ تو خیر اس کا کوئی مسئلہ نہیں, وہ قابل معلوم ہے. لیکن اگر بہت زیادہ کسی نے سنسر وغیرہ ملا ہوا ہے تو وہ چیز آپ فکر میں نہیں نکال سکتے. اتنا اگر آپ نے نکالا اور نکال کر دونوں سے پہلے پہلے اس کے شہر تک نہیں پہنچا, کپڑے کو دینا تھا اس نے نہیں دیا اور آپ نے سونے میں رکھ دیا پیسے نکال کر, کہ جب کپڑے آئے گا یا جب میں اس جگہ تک جاؤں گا جہاں وہ کپڑے بنتا ہے تو میں اس کے حوالے کر دوں. اور جتنا نکال کے وقت محنت کرنا واجب ہے کہ میں یہ 10 روپئے جتنے کے لیے نکال کر رکھ رہا ہوں اور بدن کو رکھ رہا ہوں. اور جب آپ ایک دن بعد, دو دن بعد, چار دن بعد, دو گھنٹے بعد, چار دن کے بعد جو فکرا مجھ سے رکھتے حوالے کریں تو اس وقت کی واجب ہے کہ آپ دوبارہ محنت کریں. تو ایسا جب یہ فکرا نکال کر فوراً مطلب احمد کا خیال نہ رکھے تو وہ بیکار ہو جائے, وہ فکرا بیکار ہو جائے. اس طرح نماز اگر بغیر نیت سے پڑی جائے تو وہ نماز کے ساتھ ہندو, اگر بغیر نیت سے رکھا جائے آپ ان کو اضافہ کر لیں تو وہ دینا دے گا. اسی طریقے سے اگر آپ فکرا نکالتے ہیں اور نیت نہیں کرتے تو فکرا نہیں مانا جائے گا بلکہ اشتہار خیرات ہو جائے گی, فکرا آپ کے اوپر دوبارہ کا ذکر رہے گا. تو اگر آپ نے فکرا نکالا اور نکال کر فوراً اس طرف سے حوالے کر دیا تو ایک نیت کا ہے, اور اگر آپ نے فکرا نکال کر رکھ دیا لیکن اس طرف سے حوالے نہیں کیا تو جب اس طرح سے حوالے کریں تو پھر آپ کو جیت کی نیت کرنا پڑے گا. کہتے سب کے لیے دو قسم کرنا واجب, ایک نکالتے وقت اور ایک دوسرے کو اس طرف سے ہاتھ میں دیکھے, اور دونوں نیتوں کے بعد یہ بہت میں ہونا چاہیں گے کہ میں یہ فکرا نکال رہا ہوں تو ختم کیا. اگر انسان نے فکرا نکال آتا نکالا نکال کر رکھ دیا یا پیسے نکالے نکال کر رکھ دیے تو چار دن کے بعد اس کو سب چیزیں غریب ہیں اور میں رہتا ہے چیزیں میں ابھی سارے دن میں ہوں, چار دن کے بعد وہاں جاؤں گا اور یہ پیسے اس پر پہنچائیں گے. جب چار دن کے بعد وہ یہاں اٹھائے گا اس علاقے میں تو میں یہ پیسے اس کے حوالے کروں گا. یہ نیت کر کے اگر آپ سونے میں اٹھا کر فکرے کی چیز یا فکرے کی رقم رکھیں, اس کے بعد اب آپ کو یہ اختیار نہیں کہ اس چیز کو دوبارہ اپنے دیوالے سے دس روپئے آپ کو نکال کر سونے میں رکھ دیے. ایک دن کے بعد آپ کو کوئی کام ہوا, آپ نے سوچا کہ میں 10 روپئے یہ استعمال میں لے آتا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد یہ پوجا کرا کر جہاں پر نہیں 10 روپئے دوبارہ سونے میں رکھ دیا. یہ ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں, اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر یہ خراب ہے. یعنی جو چیز کتنے سے دراصل سے نکال کر رکھ دی جائے اب اس کو انسان دوبارہ استعمال نہیں کر سکتا. جب تک کہ آپ کے اپنے شہر میں غریب موجود ہے آپ کے لیے دوسرے شہر سے دوسرے کی رقم پہنچانا آرام جائز نہیں. مطلب کراچی میں اگر مقصد موجود ہے تو اب آپ حجب میں یا بم میں یا حیدرآباد میں کسی شہر کے اندر بھی دوسرے کی رقم نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ شہر آرام ہو جائے گا. البتہ اگر یہ شہر آپ سے منگوائے تو نہیں ہے لیکن آپ خود اگر دیکھنا چاہیں تو یہ جائز نہیں, بلکہ سرکار کا حکم نہیں, چاہے سرکار کا فکر ہو یا دوسری وقت سرکار کے لیے شہر کی سرکار ہے وہیں تک خرچ کی جائے جب تک کہ وہاں میں سرکار ہو. اگر آپ نے پچھلے بجلی کی جمع کرا دی ہمیں جو کھا سکتا ہے پچھلے بجلی آتا یا چاول اٹھا کر سونے میں رکھیں, اب آپ اس کو استعمال نہیں کرتے یا پیسے اٹھا کر سونے میں رکھیں, بعد میں جہاں آپ نے رکھے تھے وہاں سے وہ چیز کار ہو بیکار ہو گئی ختم. آپ اس وقت کے اندر مطلب کی سہولت آتی ہے. اگر آپ نے اتنا نتیجہ رکھا تھا کہ اس وقت کوئی اس طرح نہیں تھا جب آئے گا تب میں اس کو دوں گا, یا آپ نے آتا ہے چاول وغیرہ مچھلی نکال کر سونے میں رکھا تھا کہ اس وقت کوئی اس طرح نہیں, جب کوئی اس طرح پیدا ہوگا جب کوئی اس طرح آئے گا تو میں اسے دوں گا. اگر فکرے کی چیز نکال کر سونے میں اس نیت رکھی جائے تو اس وقت کوئی لینے والا نہیں, جب لینے والا آئے گا تب میں اس کو دوں گا, اور وہ ضائع ہو جائے تو اس وقت میں آپ کا فکرا دوبارہ نکالنا ضروری نہیں, بلکہ ضائع ہو گیا آپ کا فکرا بالکل صحیح ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی سمجھ رہا ہے آپ نے کسی سے مطلب سے لاپرواہی سے اس چیز کو اٹھا کر سونے میں رکھا ہے تو ضائع ہو گئی, تو اب آپ کے لیے لازمی ہے کہ دوبارہ آپ فکرا نہیں کریں. فکرا نکالنے کے اندر مطلب تو آسان ہے لیکن مطلب کا خیال ہم نے ختم رکھنا پڑتا ہے کہ جو ان کو پہلے پہلے نکال کر سونے میں رکھنا چاہیے میں آپ سمجھا نہیں سکتا. آپ کو یہ تفصیلات ہے آپ کے پاس 2 کروڑ یا 3 کروڑ کمپنی کر آپ ہزار روپئے کے حصے میں 30 روپئے یا 30 روپئے حصے سے نکال کر سونے میں رکھیں, جگہ میں آپ کے پاس 5 کروڑ ہوگی بعد روپئے میں آپ اسے کر دیں, لیکن آپ نے یہ سب کیا ہے تو آپ 300 روپئے کا حصہ نکال دیں لیکن اگر ایک چیز آپ نے اس کو دین ایسے دیے اس میں استعمال کر کے اس کو ختم کر تو آج یہاں پر یہی مسئلہ کہ اگر نیچر آپ تفریح جانتا تھا کہ مجھے فکرا دیا جائے اور وہ آپ کو دھوکا دینے کے لیے اپنے آپ کو تفریح بوجھ کر رہا تھا تب بھی آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں چرن اور اسے کہہ سکتے ہیں کہ میری چیز میرے حوالے میں. لیکن اگر کچھ تفریح کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اسے یہ فکرا دیا جا رہا آپ نے دھوکا کر کر اس کو دیا اس کو نہیں بعد میں پتا چلا کہ غلط فہمی آپ کی تھی تو اب آپ نہ اس کے پاس جا سکتے ہیں نہ اس سے اپنے پیسے مانگ سکتے ہیں بلکہ ضروری جو ہے کہ آپ دوبارہ اپنا فکر نکل سکتے. فکرے کا مسئلہ یہ کہ جن کے گھر میں نوکر ہوتے ہیں ان کا فکر نوکر کا واجب ہے یا واجب نہیں. نوکر رکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی کو اپنے یہاں مناسب رکھتے اور یہ سمجھے کہ میں تمہارا تمام خرچہ اٹھاؤں گا اتنے مہینے میں اتنے پیسے دوں گا تمہارا کھانا پینا میرے ذمے لباس وغیرہ میرے ذمے رہنا بھی میرے ساتھ. اگر آپ اس طریقے سے اسے پیشکش کرتے ہیں تو جب رمضان کا مہینہ آئے چاند رات آ جائے عید کی تو آپ پر واجب کے نوکر کا بھی فکر نہیں کرتا. لیکن اگر آپ نے کسی کو نوکر رکھا صرف تنخواہ کے اوپر کہ تم اتنا کام کرنا اور اتنی تنخواہ لے جانا صرف تنخواہ کے اوپر کھانے پینے کا رہائش کا لباس وغیرہ کا کوئی آپ کی تصورہ نہیں کی تو اس صورت کے اندر آپ اس کا فکر آپ کا نکالنا واجب نہیں ہے بلکہ وہ کسی پر واجب ہے کہ اپنا فکر نکالنا. اور اب اس سلسلے کے تین مسئلے جن کو انتہائی غور سے گنا جائے کیونکہ آپس میں مل جاتے ہیں جبکہ انتہائی اہم مسئلے. اگر کسی کا فکرا کسی اور کے اوپر واجب ہو تو آپ اس کے اوپر خود اپنا فکرا نکالنا واجب نہیں چاہے وہ جتنا ہی ہماری بات ہو. چاند رات کو آپ ایک طرف کے یہاں مہمان چلے آپ کی حالت زیادہ بہتر ہے جس کے یہاں آپ جائیں اس کی حالت کم بہتر ہے. آپ مثلاً 10-15 ہزار روپئے مہینہ کماتے ہیں یا صرف 700 روپئے کماتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے یہاں چلے گئے اس کے مہمان بن گئے تو اب آپ کا فکرا اس کے اوپر واجب ہو اور اب خود آپ پر اپنا فکرا واجب نہیں رہے گا. گھر والوں کا فکرا آپ پر رہے گا لیکن اپنا فکرا آپ پر نہیں رہے گا. تو پہلا مسئلہ یہ کہ جس کا فکرا کسی اور پر واجب ہو جائے خود اس کے اوپر اپنا فکرا نکالنا واجب نہیں رہتا. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر آپ کا فکرا کسی اور پر واجب اور وہ فکرا نہیں نکال رہا دیکھا ہے کماتا ہے، کما کر پیسے لا کر گھر میں والدین کے حوالے کر دیتا ہے. والدین ایسے بھی والدین ہیں کہ جیسے مثلاً آج کل پائے جاتے ہیں کہ نہ واجبات کی فکر، نہ حسین اللہ کا خیال، نہ حسین سماج کا خیال. شام رات آئی، آپ کا فکرہ آپ کے والدین پر واجب ہے، انہوں نے نکال دیتے انکار کر تو ہم فکرہ وغیرہ نہیں نکالتے. آپ کی جیب میں بھی 15-20-25 روپئے پڑے نہیں جو آپ جیب خرچ کے لیے نکال دیا کرتے ہیں. لیکن آپ پر یہ واجب نہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ خود اپنا فکرہ نکالیں. اگر آپ نہ نکالیں کسی قسم کا کوئی گناہ آپ کو نہیں ملے. خلاصہ یہ کہ اگر کسی کا فکرہ دوسرے پر واجب ہوگا اور جس پر واجب ہے وہ فکرہ نکالنے سے انکار کر رہا تو خود پہلے شخص کے اوپر نکالنا واجب نہیں ہوگا، چاہے اس کے پاس پیسے ہوں یا پیسے نہ. گناہ جتنا ملے گا اتنا نکالنے والے کو ملے گا، روزہ جو قبول نہ ہوگا اتنا نکالنے والے کا قبول ہوگا. اس شخص کے روزے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اسی کے ساتھ تیسرا مسئلہ اور آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا فکرہ کسی اور پر واجب ہو جائے لیکن آپ نے خود اپنا فکرہ نکال دیا، آپ کسی کے یہاں مہمان گئے، آپ کا فکرہ اس پر واجب لیکن آپ نے خود نکال دیا، آپ تنخواہ لا کر والدین کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ آپ رہتے ہیں، چاند رات آئی آپ کی جیب میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، آپ نے سوچا کہ میں اپنا فکرہ خود نکال دوں، والدین خود میں بہت اتنا. اگر کسی کا کسی اور پر واجب لیکن پہلا شخص خود ہی نکال دے تب بھی جس کے اوپر واجب ہے اس کے اوپر سے فکرہ نہیں اترے گا، اس کو بہرحال ہر صورت میں فکرہ نکالنا پڑے گا. اور جس نے پہلا فکرہ نکال دیا اس کا یہ فکرہ اس کے لیے سلاب لے کر آ جائے گا، برکت لے کر آئے گا، لیکن ایک مستحب اور مستحب خیال کرے سارا یہ فکرہ نہیں خیال پائے. اور اب آخری مطلب یہ کہ اب تک کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ چاند رات کو جس میں چار شرطیں موجود ہیں، بالے ہوں، عاقل ہو، آزاد ہو اور امیر، اس کے اوپر اپنا اور اپنے اہل خیال کا فکرہ نکالنا واجب ہوتا. لیکن اگر اس کے اہل خیال میں کوئی شخص پاگل ہے یا کوئی شخص بے ہوش ہے تو اس صورت میں پاگل اور بے ہوش کا فکرہ واجب نہیں. چاہے چاند رات غروب آفتاب سورج کے ڈوبنے کے ایک منٹ کے بعد پاگل صحیح ہو یا ایک منٹ کے بعد بے ہوش کو ہو جا جائے، چاہے وہ بے ہوشی اس لیے ہوا تھا کہ میں فکر سے کسی طرح سے کر سکوں، 2 منٹ کے بعد اس کو لے جا گیا اس میں ہنسے چھوڑ دوں تب بھی اس کا فکرہ ماضی نہیں رہے گا، اگر ہنسے ختم دے دے. تو پاگل اور بے ہوش، اگر چاند رات کے وقت پاگل اور بے ہوش ہوں گرو آفتاب کے ٹائم پر تو ان کا فکرہ ماضی نہیں، چاہے تھوڑی دیر کے بعد اسے تب دے دیں. تو یہ کبھی نہیں مطلب کہ کافی اگر چاند رات گرو آفتاب کے وقت کافی بعد میں مسلمان فکرہ ماضی نہیں، سنگھی اگر غروب آفتاب کی وقت سنگھی بعد میں کیا تو اس پر اپنا فکرہ بازی رہے گا، تو اس کی خاص اندر فکرہ پہلا آ رہا ہے. لیکن انتہائی تاکید اور مستحب کہ اگر چاند رات کے وقت یا فکرہ بازی ہوتا ہے اس وقت تک کسی نے شرطیں موجود نہ ہو، لیکن عید کے دن زہر سے پہلے تمام شرطیں پیدا ہوئی. ایک شخص چاند رات کو دیکھا نابالغ تھا لیکن عید کے دن بالغ تھا، ایک شخص چاند رات کو غریب تھا عید کے دن، ایک شخص چاند رات کو غلام تھا عید کی صبح اس کے بارے میں آزاد کر، ایک شخص چاند رات کے وقت پاگل تھا لیکن اس کی صبح کو ہوش میں آ گیا صحیح ہو گئے. ان تمام صورتوں میں انتہائی تاکید ہے کہ اگر زہر سے پہلے شرطیں آ جائیں تو انسان پر ضروری ہے بہتر ہے انتہائی. کم ہے اور آج ہم جہاد کے موضوع پر گفتگو کرنا ہی چاہتے ہیں، اس لیے جہاد کی اہمیت کو اور اس جہاد کی فضیلت کی احادیث کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست ہم مسئلوں پر آ جاتے ہیں. شریعت اسلامیہ یا فقہ اسلامیہ کے مطابق جہاد کی دو قسمیں، ایک کا نام ہے جہاد ابتدائی اور ایک کا نام ہے جہاد دفاعی. جہاد دفاعی یہ ہے کہ کوئی آپ پر یا کسی اور مومن پر یا کسی مسلمانوں کے ملک پر حملہ کرے، تو اس صورت کے اندر واجب ہے کہ اپنا، اپنے دوسرے مومن بھائیوں کا اور اپنے ملک کا تحفظ کیا جائے. اس جہاد کا نام جہاد دفاعی ہے اور ایک ہے جہاد دفاعی کے جہاد جہاد کی دو قسموں میں، جہاد ابتدائی جس کے اندر ابتدا آپ کی طرف سے ہو، جہاد دفاعی جس کے اندر ابتدا دوسرے کی طرف سے ہو، آپ خالص دفاع کریں خالص دفاع کریں. جہاد دفاعی ہر زمانے میں انسان ہر مومن کے اوپر واجب ہے، چاہے امام ظاہر ہو یا غیبت کی حالت میں، چاہے نائب امام کا حکم آ گیا ہو یا نہ آیا ہو، چاہے کسی عالم نے مسئلہ بتایا ہو یا نہ بتایا، جہاد دفاعی یعنی اپنا، اپنے اہل و عیال کا اور دوسرے برادر ایمانی کا تحفظ کرنا، یہ ہر انسان پر واجب ہے. چند شرائط کے ساتھ جو ان شاء اللہ آئندہ ہفتے کی گفتگو میں زیر بحث آئیں. دوسرا جہاد جہاد ابتدائی ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے تاکہ یہ بات کی ذہنی میں واضح ہو جائے، اور جو مسائل پوچھے جا رہے تھے کہ اگر آقا خمینی نے مثلاً حکم دے دیا تو پھر کیا صورت حال ہوئی. جہاد ابتدائی کے معنی یہ ہیں کہ خود جا کر دوسروں کے اوپر حملہ کریں اور انہیں اسلام کی طرف لے کر آئیں. جہاد ابتدائی بغیر امام کی اجازت کے نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ نائب امام کو بھی یہ اختیار نہیں کہ جہاد ابتدائی کا حکم جاری ہے. صرف اور صرف حکم ایمان سے جہاد ابتدائی شروع کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پر ایک مسئلہ، اگر یہ مسئلہ بتانا کافی مشکل ہے کیونکہ فوراً یہ اعتراض ہوگا کہ امام کے اوپر بھی فتویٰ لگانا جیتا کرے، لیکن بہرحال یہ سب خود امام نے بتایا ہے اس لیے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ جہاد ابتدائی امام کے حکم سے واجب ہوتا ہے، لیکن خود امام کی اگر براہ راست کی حکم دے کہ جا کر حملہ کر دو تو اس صورت میں بھی جہاد واجب نہیں، بلکہ ضروری بھی ہے کہ پہلے امام بھی جن پر حملہ کرنا ان کو اسلام کی دعوت دے، انہیں مسلمان ہونے کی دعوت دے. اگر وہ اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دے اور کہیں کہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہوں گے، اس کے بعد اگر امام کا حکم آئے کہ جہاد کرو تب جہاد کے لیے جانا واجب. اور اگر معلوم ہے کہ امام نے کہیں کوئی ان کو اسلام کی دعوت نہیں بلکہ براہ راست امام یہ چاہتے ہیں کہ ہم جا کر حملہ کریں، تو اس صورت کے اندر ایسے جہاد میں حصہ لینا واجب نہ ہو. یہ مسئلہ ہے کہ امام کبھی ایسی بات کر نہیں سکتی، لیکن ایک بات اور یہاں پر بتا دی جائے تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے کہ جہاد ابتدائی خود سے عطا کرنا صرف اور صرف امام کے حکم سے ہو سکتا ہے، اور نائب امام کے حکم سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن نائب امام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نائب عام اور ایک نائب خاص. یہ مسئلہ سمجھ دیا جائے تو چاہندہ بہت سے مسائل میں لکھا آئے گا. امام کے جتنے نائب ہیں، ایک کا نام ہے نائب عام اور ایک کا نام ہے نائب خاص. نائب عام کون؟ نائب عام تمام مجتہدین کے جملے سے کسی کا نام لے کر امام نے اپنے نائب نہیں بنائے، بلکہ کہا کہ جو بھی فقی عادل ہو اور ہمارے حلال و حرام کو پہچانتا ہو وہ ہمارا، ہماری طرف سے تم پر حاضر. نہ آقائے سعید کا نام لیا، نہ آقائے حمیلی کا نام لیا، نہ آقائے حسین کا نام لیا، نہ آقائے دوگر لیا، بلکہ شرائط بتا دی جس میں یہ شرط موجود ہو وہ ہمارا نائب. اس ایسے نائب کا نام ہوتا ہے نائب عام، اور اس کے حکم سے جہاد ابتدائی نہیں ہو سکتا. اور ایک ہوتا ہے نائب خاص، اس طرح سے عبداللہ ابن عباس کو امام نے نام لے کر کہا کہ تم میری طرف سے فلاں سوبے میں جاؤ اور حکومت کرو،
یہ نائب خاص ہیں کہ جن کا خاص طور پر امام نام لے کر یا لکھ کر ان کے حوالے خط کریں کہ تم میرے نائب ہو، جا کر سنا چوہے پر حکومت کر۔ تو جہاد ابتدائی نائب عام کے حکم سے نہیں ہو سکتا، تھا وہ آخر خود ہو یا آخر خود ہو، لیکن اس امام یا امام کا جو خاص نائب حسن مالک اکثر مثلاً محمد ابن علی کا تمام کافروں کا مقابلہ کریں، اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اب تک ان کافروں کو اسلام کی دعوت نہیں دی، تو اب آپ کے لیے ان کا حکم ماننا واجب نہ ہو، بلکہ بغیر دعوت اسلام کے کافروں پر حملہ کرنا گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اور ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا اور یقینا اس کے اوپر آپ کا وقت تک برائی سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ خود بھی برائی سے نہ بچتا ہو، اور دوسری طرف انسان کے کردار کی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسرے مومنوں کے کردار کی اصلاح بھی ہوتی رہتی۔ اسی لیے شروع سے لے کر آخر تک اسلام صرف اور صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام ہے۔ خدا کی جتنی بھی نعمتیں، خدا کی جتنی بھی بشارتیں ہیں، وہ سب کے سب ان کے لیے ہیں کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور کوہ طور پر پہنچنے کے بعد ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ سارے الہ اس تمام کائنات میں تیرا سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ اے موسیٰ اس کائنات میں میرے تمام بندوں کے اندر میری نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ قابل قدر بندہ وہ ہے کہ جس طرح سے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام طاقتیں استعمال کرتا ہے کہ دل میں خواہش آ گئی کہ مجھے میڈیکل میں داخلہ لینا ہے تو اب تمام دن اور رات کے آرام و سکون کو حرام کر کے اپنے اسی مقصد کی طرف اپنی تمام توجہ کو لگا دے گا۔ اگر اس کے دل میں یہ خواہش آ گئی کہ مجھے کاروبار میں وسعت دینا ہے تو اب نہ دن کا خیال، نہ رات کا خیال، نہ دوستوں سے ملاقات کا خیال، نہ رشتے داروں سے ملاقات، نہ کسی تقریب میں جانا، نہ کسی محفل میں حاضری دینا، اپنی تمام صلاحیتیں، اپنا تمام آرام، اپنی تمام طاقتیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگا دیتا ہے۔ تو اے موسیٰ جس طرح سے ہر شخص اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام طاقتوں کو استعمال کرتا ہے، تو میرا محبوب ترین بندہ کائنات میں وہ ہے کہ جو اسی طرح سے میری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی اپنی تمام تر طاقتوں پر استعمال کرے۔ اسے پتہ چل جائے کہ خدا نماز کو پسند کرتا ہے، اب اس کی دن اور رات کی کوشش یہ ہوگی کہ کائنات میں ہر جگہ نماز ہی نماز پڑھی جائے۔ اسے پتہ چلے کہ خدا روزے کو پسند کرتا ہے، اب اس کی تمام تر طاقتوں کا محور یہی ہوگا کہ جتنے مومنوں کو ہو سکے میں روزہ رکھوا سکوں۔ اسے پتہ ہے کہ خدا شراب سے یا زنا سے نفرت کرتا ہے، اب اس کی تمام زندگی لوگوں کو شراب و زنا سے بچانے میں صرف ہو جائے۔ اسے معلوم ہو جائے کہ خدا سب سے زیادہ غیبت و جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے، اب اس کی تمام تر زندگی کا محور، اس کی تمام تر طاقتیں کسی سمت میں خرچ ہو جائیں، چاہے دوست ناراض ہوں، چاہے رشتے داروں کو چھوڑنا پڑے، چاہے محفل و تقاریب کے اندر غیر حاضری ہو، لیکن خدا کی رضا مندی، خدا کی خواہشات اور خدا کی مرضی ہر حالت کے اندر پوری ہونا چاہیے۔ تو وہ بندہ کہ جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تو اپنی تمام طاقتیں استعمال کر دیتا ہے، لیکن خدا کی خواہشات کی طرف اتھن توجہ نہیں، خدا کی خواہشات کی طرف اتھن کوئی خیال نہیں، وہ بندہ کسی بھی طرح سے خدا کا پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا، وہ بندہ کسی بھی طرح سے خدا کا محبوب بندہ نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت وہ خدا کو کسی قسم کی اہمیت ہی نہیں دیتا ہے۔ امر بن معروف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان خدا کی خواہشات کے مطابق خود بھی عمل کرتا ہے اور غیر خدا کے خوف کو اپنے دل میں سے نکالتا ہے۔ یاد رکھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جو چیز انسانوں کو روکتی ہے وہ دوسروں کا خوف ہے۔ اگر میں نے فلاں بات کہہ دی تو لوگ کہیں میرا مذاق نہ اڑا دیں، اگر میں نے فلاں بات کہہ دی کہیں میرے والدین مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اگر میں نے دوست کو نیکی کا یہ پیغام پہنچا دیا تو کہیں دوستی کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے، اگر میں نے رشتے داروں میں بیٹھ کر نیکی کی باتیں پھیلانا شروع کر دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھ سے ملاقات کرتے ہوئے گھبرائیں، اگر میں نے اپنے آقا کو، اپنے ادارے کے سربراہ کو کوئی نیک بات بتائی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے نوکری سے نکال دیا جائے۔ یہ دوسروں کا خوف، یہ دوسروں کا خیال، خدا کے سامنے دوسروں کو ترجیح دینا، یہی انسان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روکتا ہے۔ اور امیر المومنین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے تو ڈرتا کیوں ہے؟ یاد رکھ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے نہ تو کسی کی موت اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ کسی کی روزی کا دروازہ بند ہو سکتا ہے، کیونکہ موت اور روزی بندوں کے اختیار میں نہیں بلکہ خدا کے اختیار میں ہے۔ تو نیکی اور برائی سے لوگوں کو روکتا رہے، نیکی کا پیغام پھیلاتا رہے اور مت ڈر کے تیرے رزق کا کیا انتظام ہوگا، مت ڈر کے تیری اجر کہیں جلدی نہ آ جائے۔ اور یہی تمام دنیاوی خوف ختم کرنا تو مقصد توحید ہے۔ توحید یہی تو ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی بھی معبود نہیں، نہ والدین، نہ آصف کا سربراہ، نہ دوست، نہ رشتے دار، کسی کا خوف دل میں نہ رکھو۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب تم امر بالمعروف پر عمل کرنے کا ارادہ کر لو، ایک مرتبہ ارادہ کر لو، اس کے بعد کوئی خوف تمہیں سیدھے راستے سے نہ ہٹا سکے گا۔ اور دوسری چیز جو انسان کو روکتی ہے وہ لالچ ہے کہ اگر برا شخص میرے سامنے برا کام کر رہا، میں نے اسے منع کیا، تو جو فائدہ وہ مجھے پہنچاتا ہے وہ فائدہ مجھے نہ پہنچائے گا۔ یہاں تک کہ والدین تک سے اگر میں نے ان کو ناراض کر دیا تو کہیں میرا جیب خرچ بند نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو کچھ میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس سلوک سے رک جائیں۔ اسی لیے یہ واقعہ موجود ہے کہ ہمارے ایک عالم دین، یہ واقعہ اس مقام پر نہیں آیا اس لیے بیان کیا جا رہا کہ ہمارے ایک عالم دین کا واقعہ مشہور ہے۔ کہ جس محلے میں رہا کرتے تھے اس پورے محلے میں ان کے تقدس اور زہد کا چرچا تھا، اور سنا کہ ہر محلے والا یہ کوشش کرتا تھا کہ ان کا جو کام بھی ہو سکے خود انجام دے. اور ان کے گھر میں بلی پلی ہوئی، چھوٹی سی بلی انہوں نے اپنے گھر میں پال رکھی تھی کہ جس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اور اسی محلے میں رہنے والا قصائی کوئی اور کام تو نہ کر سکتا تھا، اس نے یہ سوچا کہ میں ان عالم دین کے کام اسی طرح سے آ سکتا ہوں کہ ان کی بلی کے لیے گوشت بھی بھجوا دیا کروں. چنانچہ روزانہ صبح و سویرے تھوڑا گوشت بلی کے لیے آ جاتا اور روزانہ بلی یہ گوشت کھایا کرتی. ایک دن عالم دین اتفاق سے گھر سے نکلے تو اس بازار میں اس طرف سے گزر ہوا کہ جس طرف اس قصائی کی دکان کہ جو ان کی بلی کے لیے گوشت بھجوایا کرتا. جب ادھر سے گزر ہوا تو لوگوں کا ایک مجمع ان کے ساتھ جو ہر عالم کے چاروں طرف ہوتا. اب یہ لوگ چل رہے تھے، اتنے میں انہوں نے دیکھا تمام لوگوں نے کہ قصائی گوشت کو تول رہا ہے، اور تولتے وقت وہ ڈنڈی مار رہا ہے، تولتے وقت وہ غلط تول رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. سب کی نگاہ فوراً ان عالم دین کے چہرے پر پڑی کہ یقیناً جب ان کی نگاہوں کے سامنے یہ گناہ کبیرہ انجام دیا جا رہا ہے تو یہ بلا جھجک اس قصائی کو روکیں گے. لیکن یہ دیکھ کر لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جیسے ان عالم دین کی نگاہ اس قصائی کے فیل پر پڑی فوراً نگاہوں کو جھکا لیا اور منہ پھیر کر واپس اپنے گھر کی طرف چلنے لگے. لوگ حیران اور اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہوئے کہ ہمیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن خود ان کے سامنے فعل حرام ہو رہا اور نہیں روک رہے. اعتراض کرتے ہوئے چلے، یہ عالم دین گھر کے اندر داخل ہوئے. گھر والے بھی پریشان کہ یہ ناوقت یہاں کیسے آ گئے. گھر میں داخل ہو کر ایک عجیب کام شروع کر دیا کہ گھر کے کونے کھجروں کی تلاشی لینا شروع کر دی. اب گھر والے پوچھتے ہیں کہ کس چیز کو تلاش کیا جا رہا، اور ان کا جواب کہ میں اپنی بلی کو تلاش کر رہا ہوں. بڑی مشکل سے بلی ہاتھ میں آئی، بلی کو پکڑا اور لے کر چلے اور شہر کے دوسرے سرے میں پہنچے. چھوٹا سا شہر، شہر کے دوسرے سرے میں پہنچے اور بلی کو ایک مرتبہ وہاں پھینک کر واپس آئے، اور واپس آ کر سیدھے قصائی کی دکان میں پہنچے اور کہا کہ اے قصائی، تو اس وقت سے پہلے حرام کر رہا تھا، کیا تجھے نہیں پتا کہ کم کھولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ صرف ایک گناہ کی وجہ سے خدا نے حضرت شعیب کی پوری قوم کا خاتمہ کر دیا تھا، اور اس کے بعد تمام تر طریقے سے اس کو نصیحت کی. قصائی مسئلہ غصے میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اسے مزہ چکھا دیتا، لیکن خیر آپ نے میرے اوپر اعتراض کیا، کل سے میں آپ کی بلی کو گوشت نہ بھجوایا کروں گا. یہ سن کے جواب دیا کہ اے قصائی، اس کا انتظام میں پہلے ہی کر کے آ گیا تھا، پہلے بلی کو گھر سے نکالا تھا، اس کے بعد آ کر میں نے نئی انل گھن کر کیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا جب تک کہ بلی میرے گھر میں موجود ہے تو اس وقت تک میں تجھے برائی سے نہیں روک سکتا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہر مومن کے دل میں بلی چھپی ہوئی ہے، کبھی کسی کا لالچ، کبھی کسی کے خوف کی بلی، کبھی کسی سے فائدہ حاصل کرنے کی بلی، کبھی کسی کے ناراض ہو جانے کی بلی. یہ تمام بلیاں ہم نے اپنے دل میں چھپائی ہوئی ہیں جو ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روکتی ہیں. جب تک کہ ہم اپنے دل سے ان تمام چیزوں کو نہ نکالیں گے اس وقت تک امر بالمعروف نہیں کر سکیں گے. اور جب یہ حکم آ گیا کہ ہر صورت میں امر بالمعروف کرو چاہے تمہاری گردن ہی کیوں نہ کٹ رہی ہو، تو یقیناً انسان مجبور ہو کر اپنے آپ کو خدا کا صحیح بندہ بنانا چاہے گا، اور یہی امر بالمعروف کا اصلی مقصد ہے. تو واجب ہے کہ انسان جہاں جائے اور جس مقام کے اوپر بیٹھے وہاں امر بالمعروف کرے. گھبرائے نہیں کہ لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، گھبرائے نہیں کہ لوگ بھلا کہنا شروع کر دیں گے. نہیں، یہ ہر ایک کو کہا گیا اور ہر ایک کو کہا جاتا رہے گا. ہمیں تو اپنے خدا اور رسول کی رضا مندی کو دیکھنا ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام یہ فرما رہے کہ یاد رکھو، پیغمبر اسلام یہ فرما رہے کہ یاد رکھو، جب کبھی تم یہ دیکھو کہ میری امت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تو اس پیدا کرنے والے کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی قسم جس نے مجھے رسول قرار دیا، دو باتوں میں سے ایک بات یقیناً تمہارے اوپر نازل ہو کر رہے گی. پیغمبر قسم کھا رہے اور خدا کی قسم کھا کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے کہ پیدا کرنے والے کی قسم، اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرو گے تو دو میں سے ایک باتوں کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، تو کون سی دو باتیں؟ تو پیغمبر اسلام کا جواب کہ اگر تم نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا تو یا تو منتظر رہو کہ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت خدا کا عذاب آئے گا اور آ کر تم سب کا خاتمہ کر دے گا، اور یا پھر تم یہ دیکھو گے کہ تمہارے بدترین آدمی تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، ظالم اور اشرار تمہارے اوپر حکومت کریں گے اور تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہوگی۔ جب دعا قبول نہ ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ خدا اپنے وعدے کو پورا نہیں کر رہا، بلکہ سمجھ جانا کہ کیونکہ ہم نے امر بالمعروف اور نہ یہ انل منکر کو ترک کر دیا، ہم نے امر بالمعروف اور نہ یہ انل منکر کو چھوڑ دیا، اس لیے خدا نے اپنی رحمت کو ہم پر سے اٹھا لیا۔ تو ضروری کہ انسان ہر مقام پر امر بالمعروف کرے، اور اگر نہ کر سکے تو اس مقام کو چھوڑ کر چلا آئے، اس مقام پر بیٹھے نہیں۔ اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ امام جعفر ہمارے چھٹے امام، ان کے ایک انتہائی قریبی ساتھی، ایک مومن حقیقی، ایک مومن خالص امام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد امام کو سلام کرتے ہیں۔ امام نے سلام سنا، سلام کا جواب دیا۔ سلام کا جواب دے کے امام یہ کہتے ہیں کہ اے شیخ تو میرے پاس کس لیے آیا؟ جواب دیا، یقنا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور میں اس بچے کا عقیقہ اور ختنہ کرانا چاہتا ہوں، چنانچہ میں نے ایک بڑی دعوت کی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے آقا اور مولا ہیں، آپ تو ضرور اس دعوت کے اندر شرکت کریں۔ امام نے سنا، ایک مومن کی دعوت ہے اور مومن کی دعوت کو ٹھکرانا بغیر کسی مجبوری کے یہ خود جائز نہیں، اس لیے امام نے کہا کہ یقیناً میں آؤں گا۔ امام کا یہ مخلص مومن منصور دوانقی کی فوج میں بہت ہی بڑا افسر تھا اور اس کے تعلقات آیان حکومت سے تھے، حکومت کے جتنے بھی بڑے بڑے حکام تھے سب سے اس کے قریبی تعلقات تھے۔ اکلوتا بیٹا ہے، پہلا بیٹا ہے، چنانچہ بہت بڑا جشن منایا گیا۔ امام بھی آئے اور حکومت کے بڑے بڑے حکام اور حضرا بھی آئے، سب کے سب آئے۔ کھانے اس کے بعد کھانے کا انتظام، دسترخوان بچھایا جاتا ہے، ایک ایک کر کے سب سے سب دسترخوان کے اوپر ہاتھ دھو کر بیٹھنے لگے۔ ہاتھ دھو کر بیٹھنے لگے تو کھانا آیا، جب کھانا آیا تو امام نے اور سب نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانے کے دوران میں ایک مرتبہ یکایک امام کھانے کو ادھورا چھوڑ کر اسی حالت میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد سیدھے امام گھر کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ اس شخص کو یہ اطلاع ملی کہ امام تمہارے دسترخوان سے کھانے کو آدھا چھوڑ کے چلے گئے، گھبرا گیا، اسی گھبراہٹ کے عالم میں دوڑ کر امام کے پیچھے پہنچا اور کہا، جبنا رسول اللہ، آپ اس دسترخوان سے کیوں اٹھ گئے؟ تو امام نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ اس دسترخوان کے اوپر شراب کو لایا جا رہا تھا، اس لیے میں اس دسترخوان سے اٹھ گیا۔ اس نے گھبرا کے کہا، جبنا رسول اللہ، یہ تو صرف ایک کونے میں میں نے ان لوگوں کے لیے انتظام کیا تھا کہ جو فوج کے یا حکومت کے بڑے بڑے اعلیٰ عہدیدار ہیں، اگر میں ان کے لیے اس کا انتظام نہ کرتا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ یہ سن کے امام نے کہا کہ اب ان نہیں، جس مقام کے اوپر ایک برائی ہوگی یا تو میں اس برائی کو روکوں گا، اور اگر اپنے آپ کو روکنے کا اہل نہ پاؤں گا تو اس کے بعد میرے لیے حرام ہے اس مقام پر ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا، چاہے میرا کتنا ہی مخلص مومن کیوں نہ موجود ہو۔ تو امام یہ فرما رہے کہ ایک مخلص مومن کی دعوت کو امام ٹھکرا کے اس سے چلے آ رہے، کیونکہ اس کے یہاں ایک برائی کا ارتکاب ہو رہا۔ یہ پیغام ہے امام کا ہر ایک کے لیے کہ اگر کبھی کسی دوست کے یہاں گئے، کسی رشتے دار کے یہاں گئے، کسی ایسے ساتھی کے یہاں گئے کہ یہاں برائی کا ارتکاب ہو رہا، تو اگر برائی کو روک سکتے ہو تو روکو، اور اگر نہیں روک سکتے تو وہاں بیٹھنا بھی حرام، اس مقام سے اٹھ کے چلے آؤ۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ یہ سمجھ لو کہ تم نے خود کردار امام کے اتباع کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا ہے۔ امام کا تو یہ کردار کہ اگر اپنی جان جانے کا خوف تب بھی امام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہیں چھوڑتے ہیں، اسی لیے تاریخ میں یہ واقعہ موجود۔ ذرا امر بالمعروف کی اہمیت کو ملاحظہ کیجیے، ہماری اور آپ کی نگاہ میں دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ باغ رسول دنیا کی سب سے قیمتی چیز وجود امام ہے، وجود امام سے زیادہ بہتر کوئی چیز اس کائنات کے اندر موجود نہیں۔ تو وہ مقصد کتنا اہم ہوگا جس مقصد کو بچانے کے لیے امام اپنے وجود کو خطرے میں ڈال رہے، وہ عبادت کتنی بڑی عبادت ہوگی جس عبادت کو قائم کرنے کے لیے امام اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اسی لیے روایت میں فقرہ موجود ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام مامون رشید عباسی کے ولی عہد کی حیثیت سے دار الخلافہ میں زندگی گزار رہے، صرف اس ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ امام کا وجود کائنات کے لیے کتنی برکت کا وجود اور امام کا وجود کتنا قیمتی وجود اور اس کے بعد بھی یہ حکم یہ امام کا طریقہ کہ امام اپنے وجود کو ختم کر رہے صرف امر بن معروف کو بچانے کے لیے جبکہ حکم یہ کہ مثلا اگر آپ کا مال بھی خطرے میں ہو آپ کی جان بھی خطرے میں ہو تو مال کو قربان کر کے جان کو بچا لینا واجب ہے آپ کے لیے اس لیے کہ مال کی اہمیت کم جان کی اہمیت زیادہ اگر آپ کی عزت خطرے میں ہو فرض کیجیے کہ انسان کی سگی ماں یا سگی بہن یا بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرنا چاہتا ہے اور انسان کو پتا ہے کہ اگر میں نے اسے روکا تو میری جان چلی جائے گی تو حکم یہ ہے کہ اس وقت خاموش کھڑے رہو اس کو یہ پہلے حرام کرنے دو اتن نہ بولو اس لیے کہ عزت سے زیادہ اہم چیز انسان کی جان ہے یہ واجبات میں ہے اس طریقے سے خاموش کھڑے رہنا تو جان اتنی اہم چیز کہ اس کے لیے بڑے سے بڑے گناہ کی اجازت تو جب ایک عام مومن کی جان اتنی اہم ہے تو امام کی جان کتنی اہم ہوگی لیکن اس کے باوجود امام اپنی جان کو قربان کر دینے پر تیار خود امام کا یہ فعل ہمیں بتا رہا کہ امام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے تو بھیجا نہ ہوگا کہ امام کی نظر میں ان کی جان سے زیادہ قیمتی چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھی اسی لیے جب ہمارے امام ایک مرتبہ مامون رشید عباسی کے پاس پہنچے گھر میں داخل ہوئے تو امام کی نگاہ پڑی کہ مامون رشید عباسی وضو کر رہا ہے اور اس حالت میں وضو کر رہا کہ غلام کھڑا ہوا ہے لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے مامون کے ہاتھ پر اور مامون اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہے ایک باجوروت بادشاہ مامون کے جس کا ظلم سب تک اپنے سگے بھائی کو اس نے قتل کروا دیا صرف اور صرف حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے امام موجود وہ مامون کے جس کی حکومت مسلمان بادشاہوں میں سب سے بڑی حکومت تھی اور ایسی حکومت کسی کو نہ اس سے پہلے ملی نہ اس کے بعد ملی اسی مامون کے سامنے ہمارے امام کھڑے ہیں اور یہ دیکھ رہے کہ وہ ایک پہلے حرام کر رہا بے انصاف کا امام کی زبان سے نکلا کہ لا تشرک بعبادت ربک احدا اے مامون اپنے رب کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک قرار نہ دو یہ کام تجھے خود کرنا چاہیے اور روایت کا فقرہ کی جملہ سنتے ہی غلام کے سامنے اپنی توہین ہوتے دیکھ کر مامون کے چہرے کرم غصے سے سرخ ہو گیا لیکن کچھ کہہ نہ سکا اس لیے کہ جانتا تھا میرے سامنے وہ کھڑا ہے کہ نہ میری تلوار اور نہ میری اچرپیوں کی تھیلی اسے امر بالمعروف سے روک سکے گی تو امام اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے اور ایسے باجبروت بادشاہ کے سامنے امر بالمعروف کر رہے صرف اس لیے کہ انا افضل الجہاد عند اللہ کلمت و عدل عند امام جائے سب سے بڑا جہاد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ظالم کے سامنے حق کا کلمہ کہہ دیا جائے کہ امام بھی اپنی جان کو قربان کر رہے اور تمام تاریخوں کا متفقہ یہ فقرہ کہ مامون کے دل میں یہ خیال تو کافی عرصے سے تھا کہ امام کے وجود کو راستے سے ہٹایا جائے لیکن فوری سبب وہ واقعہ کہ جس کی وجہ سے مامون نے امام کو فوری طور پر اپنے راستے سے ہٹایا صرف ایک واقعہ تھا کہ امام دربار کے اندر مامون رشید بھی دربار کے اندر وہ تخت خلافت پر بیٹھا اور اس کے داہنے ہاتھ پر ہمارے امام تشریف فرما ذرا اس چیز کو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے واقعات کو سنیے امام اپنے علم امامت سے جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود امام اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں پہلے واقعے میں صرف خطرہ تھا لیکن اس واقعے میں امام کو یقین تھا کہ ہاں یقیناً میری جان جائے گی لیکن اس کے باوجود امام نے امر بالمعروف کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا کہ امام مامون کے داہنی طرف بیٹھے ہیں ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ دربار میں سپاہی کسی کو پکڑ کے لا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد جب سپاہی ہٹے تو مامون کے تخت کے سامنے ایک سید کھڑا ہے اس حالت میں کھڑا ہے کہ سر پہ امامہ جسم کے اوپر ابا ماتھے کے اوپر سجدے کا نشان آثار زہد و تقویٰ اس کے چہرے سے جاری ہے مامون نے دیکھا گھبرا کے اپنے سپاہیوں سے سوال کیا کہ اس متقی اس مقدس کو یہاں کیوں لے کے آ گئے تو جواب دیا گیا کہ اے خلیفہ وقت اس نے چونکہ چوری کی ہے اس لیے ہم اسے گرفتار کر کے آپ کے سامنے لائے اور اس کا جرم ثابت ہے اس لیے اس کے اوپر حد شرعی جاری کی جائے یعنی اس کا ہاتھ کاٹا جائے یہ سنتے ہی مامون جیسا شخص بھی ایک مرتبہ گھبرا گیا یقین نہ آیا کہ اتنا مومن خالد بھی اتنا بڑا گناہ کر سکتا گھبرا کے کہا کہ آئے کیا تو نے اس شکل و صورت کے ساتھ اس زہد و تقوی کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کیوں کیا؟ سید صوفی نے ایک مرتبہ انتہائی استحکام کے ساتھ اور انتہائی بے خوفی کے ساتھ کہا کہ اے مامون رشید، میں نے یہ فعل حالت اضطرار میں، حالت مجبوری کے اندر کیا تھا، اس لیے کہ تو نے میرے حق کو چوری کر لیا تھا، میں مجبور ہو کر دوسروں کے حق کو چوری کر میں نے مجبور ہو کر دوسروں کے حق کو چوری دیا۔ یہ سنتے ہی مامون ایک مرتبہ تحیر میں آ گیا، حیرت میں آ گیا، گھبرا کے کہا کہ میں سمجھا نہیں۔ کہا کہ خم جو میرے نانا کا ایک حق ہے، میرے نانا کا ایک حق ہے، اس کے اندر ایک چیز ابن السبیل ہے، مسافر کو بھی خم کا ایک حصہ ملنا چاہیے، میں تیرے شہر میں مسافر ہوں، لیکن کیونکہ تو نے خم کو بند کر رکھا ہے، اس لیے میرا حصہ مجھ تک نہیں پہنچا۔ یہ سنتے ہی مامون نے کہا کہ ایسا تیری چرب زبانی، تیری دلیری تجھے حدود سے جاری کرنے سے بچا نہ سکے گی، میں تو تیرے اوپر حدود جاری کروں گا۔ یہ سنتے ہی ایک مرتبہ پھر سید نے امر بن معروف کے فریضے کو انجام دیا کہ اے مامون رشید عبادی، اگر حد ہی جاری کرنا ہے تو پہلے اپنے اوپر حد جاری کر۔ مامون یہ سنتے ہی امام کی طرف مڑا، یقین رسول اللہ آپ ہی اس کے جملے کا مطلب بتائیے، امام کے لیے انتہائی نازک موقع لیکن امر بالمعروف کا مقام تھا۔ کہا کہ اے مامون، یہ کہتا ہے کہ تو نے اس کا حق چوری کیا، اس نے دوسروں کا حق چوری کیا، اس لیے دونوں کے ہاتھ کٹنا چاہیے، لیکن کیونکہ تو پہلے چوری کرنے والا ہے اس لیے پہلے تیرا ہاتھ کٹے گا۔ یہ سنتے ہی مامون ایک مرتبہ قید میں آیا، کہا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ یہ سنتے ہی وہ سید کہتا ہے کہ اے مامون، تمہیں غلام نہیں کہ تمہیں یہ اختیار نہیں کہ تم میرے ہاتھ کو کاٹو کیونکہ تم میرے غلام ہو۔ ذرا دیکھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ، یہی بے خوفی، یہی جرات اسلام ہر مومن کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرو، خدا کے سوا کسی کا خوف نہ کھاؤ، اور ہر مشکل سے مشکل مقام کے اوپر حکم شریعت کو پہنچاتے چلو۔ سنتے ہی مامون یہ کہتا ہے کہ اے سید، تجھے ہوا کیا ہے، میں کیسے تیرا غلام ہوا؟ تو کہا کہ سن، تیرے باپ نے تیری ماں سے جو شادی کی تھی تو تیری ماں کنیز ہو کر آئی تھی، اور کنیز ہونے کے بعد تیرے باپ نے بیت المال کے پیسے سے اسے خرید کر آزاد کیا، اور اس کے بعد تیری ماں سے نکاح کیا۔ بیت المال تمام مسلمانوں کا حق ہے، اس لیے تو تمام مسلمانوں کے پیسے سے خریدا گیا، تو تمام مسلمانوں کے پیسے سے خرید گئی عورت کا لڑکا ہے، چنانچہ تمام مسلمان تیرے آقا ہیں جن میں بھی شامل ہوں، اور جب تک کہ ہم تجھے آزاد نہ کریں تو ہمارا غلام ہے، اور تجھے یہ حق نہیں کہ کسی کے ہاتھ کو کاٹے۔ یہ سنتے ہی مامون امام کی طرف مڑا، جب نہ رسول اللہ آپ اس معاملے کا تصفیہ کرے۔ مامون یہ سمجھ رہا تھا کہ چاہے امام یہ کہیں گے کہ نہیں اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے کیونکہ اس نے چوری کی، لیکن امام نے کہا کہ اے مامون، اس نے اپنی حجت کو پورا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تمہیں نہ حق ہے اور نہ اختیار ہے کہ تم اس کے ہاتھ کو کاٹو، اس لیے تم اسے رہا کرو۔ امام کا حکم صادر ہونے کے بعد مامون نے رہا کیا، اور یہی چیز بنی کہ کسی رات کو امام کو زہر دے دیا گیا۔ تو علم امامت سے امام جانتے تھے، لیکن جاننے کے بعد بھی امام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ چھوڑا، اپنی جان کو ختم کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اے صاحبان ایمان، اگر تم واقعاً ہمیں اپنا اصلی امام مانتے ہو، اگر واقعاً تم ہمیں اپنا سچا امام مانتے ہو، تو تمہارا عقیدہ امامت صرف اس حد تک نہ رہ جائے کہ جب کوئی مسافر چلے تو تم ایک مرتبہ آٹھویں امام کا نام لے کر امام جامل آٹھویں امام کے حوالے مسافر سے کہو۔ نہیں، تمہارا عقیدہ امامت اس حد تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ تم اپنے امام کے کردار کے اوپر اسی طرح سے عمل کرو کہ جس طرح امام اپنی مقدس ذات کو خطرے میں ڈال کر امر بالمعروف کر رہے ہیں، تم بھی اگر اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، اپنے مفادات کو تو خطرے میں ڈالو، اپنی دوستی کو خطرے میں ڈالو، اپنی رشتے داری کو خطرے میں ڈالو، اپنی روزی کو خطرے میں ڈالو، لیکن کبھی بھی اس اہم فریضے سے منہ نہ موڑنا، کیونکہ اسلام کی بنیاد ہی اس فریضے کے اوپر قائم کی گئی ہے، اور اتنی اہم عبادت کہ خود خدا بھی اس عبادت کو انجام دے رہا ہے۔ کس طرح سے انجام دے رہا ہے، یہ ہماری آئندہ گفتگو کا موضوع ہوگا، اور ہم اپنے بارے سے متعلقہ کچھ اعتراضات ماحول، زمانہ، وقت، علم، یہ سب ان شاء اللہ اپنے مقام پر آئیں گے، لیکن آئندہ کیونکہ جمعہ پڑے گا، انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ، اس اعتبار سے ہماری گفتگو تاریخ اسلام کے موضوع پر ہوگی، اور اس کے بعد دوسرے دنے سے یہی امر بالمعروف کا موضوع اپنے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اور اس مقام پر یہ بھی بتا دیا جائے کہ امر بالمعروف کی اتنی اہمیت کو اگر آپ سنیں تو ایک دوسرا مسئلہ